السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام کا عنوان ہے سنت اور حدیث. اس کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، سنت کیا چیز ہے، حدیث کیا ہے، تاریخی ریکارڈ کیا ہے، اور کس طرح سے ان کے ذریعے سے اسلام کے اصولوں کا استنباط کیا جاتا ہے، ان کو انفر کیا جاتا ہے. جاوید صاحب کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، بنیادی سوال، سب سے پہلا سوال کہ قرآن مجید کے اندر تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کے بالکل عین مطابق اسی طرح سے ہم تک پہنچی ہے. تاہم حدیثوں کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کچھ اس میں شک کرتے ہیں، کچھ اس کو سلسلے کو منقطع سمجھتے ہیں. تو حدیثوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو اصطلاحات ملتی ہیں، ایک حدیث اور ایک سنت. میں چاہوں گا ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے گا، حدیث کیا چیز ہے اور سنت کیا چیز ہے.
قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ دین کی آخری کتاب ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین دیا اور اس کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی. قرآن مجید دین کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے، اسلام ہی ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو انہیں یہی دین دیا گیا. اس کے بعد جتنے اللہ کے پیغمبر آئے وہ سب یہی دین لے کے آئے، اور اس دین کی ہدایت اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آگے منتقل ہوتی چلی گئی.
ٹھیک ہے،
یہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے. بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دین دیا گیا تو آپ یہ دیکھیے کہ سورہ شورا میں اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا. یہ کہا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یعنی ہم نے یہ دین جو اب آپ کو دیا ہے یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے ہم نوح کو دے چکے ہیں. یہی ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، یہی ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی قرآن مجید گویا تاریخ بیان کر رہا ہے کہ یہ نیا دین نہیں ہے جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے، یہ وہی دین ہے جو سب نبیوں کو دیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اسلام لے کر آئے تھے، یہی دین ان کا دین تھا. فبہداہم اقتدے، آپ کو بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. یعنی جو تمام انبیاء کا دین ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مبعوث ہوئے وہاں لوگ جو پہلے سے آباد تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے. حضرت اسماعیل کون ہے؟ وہ خود ایک پیغمبر ہے.
ٹھیک
ہے، حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کے بیٹے ہیں. بیت اللہ انہوں نے بنایا تھا.
ٹھیک،
اور بیت اللہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ خدا کی عبادت کا پہلا گھر ہے، مسجد حرام جس کو آپ کہتے ہیں. تو جو دین کی روایت خود عربوں کے ہاں موجود تھی اس کو ملت ابراہیم یا دین ابراہیمی کہا جاتا ہے. یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا وہی دین تھا کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے سرزمین عرب میں پہنچا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی بھی ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی. یہ جو ٹریڈیشن ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی آپ کو اس ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے. تو وہ جو انبیاء علیہ السلام کا دین پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس میں نماز بھی تھی، اس میں روزہ بھی تھا، اس میں حج بھی تھا، اس میں زکوٰۃ بھی تھی، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. یہ سب چیزیں جس کو قرآن نے کہا یہ ان کی ہدایت ہے، یا قرآن مجید نے جس کو کہا کہ یہ ملت ابراہیم ہے، یہ سارا کا سارا ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے آ کے کیا کیا؟ آپ نے آ کے کسی نئی سنت کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ پہلا کام یہ کیا کہ یہ سنت جو پہلے سے موجود تھی اس کو زندہ کیا. یعنی جو انبیاء علیہ السلام کا دین تھا جس کی پیروی کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، آپ نے اس کی خود بھی پیروی کی، دوسروں کو بھی اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا، تو اس کو زندہ کیا. جہاں کہیں اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب دین پر عمل کرتے ہیں تو اس میں کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں،
ڈیویٹ کر جاتے ہیں، وہ
اس کی اصلاح کر دی.
ٹھیک ہے،
اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے تو آپ نے اضافہ کر دیا. تو اس طرح یہ وہ سنت تھی، یعنی انبیاء کا طریقہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید، اصلاح اور اس میں آپ کی طرف سے بعض اضافوں کے ساتھ اب آپ کی سنت قرار پا گیا. اس لیے کہ ایک پیغمبر نے تصویب کی تو اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت رسول ہو گئی. حقیقت کے اعتبار سے یہ سنت انبیاء ہے, حقیقت کے اعتبار سے یہ دین ابراہیمی ہے, حقیقت کے اعتبار سے یہ ملت ابراہیمی ہے. اس میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا اضافہ کیا اور اس کو جاری کر دی. یہ کیسے لوگوں میں جاری ہوا؟ بالکل اسی طرح جاری ہوا جس طرح قرآن جاری کیا گیا. دیکھیے قرآن مجید کے معاملے میں اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں خود قرآن کی روشنی میں تو وہ کیا ہے, رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا,
ٹھیک ہے,
آپ قرآن لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے, آپ کے سامنے جو لوگ تھے ان میں کچھ لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے تھے, جتنا قرآن آپ پڑھ کے سناتے, کسی نے چند صورتیں لکھ لی, کسی نے سارا لکھ لیا, ایسے ہی آپ کے سامنے جو لوگ تھے وہ یاد بھی کر لیتے تھے. عربوں کا حافظہ ہی بہت اچھا تھا, تو قرآن مجید لوگوں کے حافظوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو گیا, وہ سفینوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو گیا, یعنی جو آپ نے میں نے اپنی نوٹ بکس تیار کرنی شروع کی اس میں بھی نقل ہونا شروع ہو گیا. اس طرح قرآن مجید رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سینکڑوں لوگوں کے ذہنوں میں بھی تھا اور ان کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا. ان سینکڑوں سے ہزاروں کو منتقل ہوا, ہزاروں سے لاکھوں کو ہوا, آج کروڑوں کو منتقل ہو چکا ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کی ایک غیر معمولی کتاب ہے کہ آپ جہاں سے چاہیں جس شہر میں چاہیں آپ اگر کہیں تو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو پورا کا پورا قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک سنا دیں.
ٹھیک ہے,
یعنی حفظ کی ایک روایت قائم ہو گئی جو اس وقت قائم ہوئی جب حضور نے قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا. یہی معاملہ کتابت کا ہوا, آج بھی مسلمان لکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ چھاپہ خانہ ایجاد ہو گیا اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر اشاعت شروع ہو گئی. ہمارے دور میں آ کر کمپیوٹر پر چلا گیا اور بے شمار چیزیں چلی گئی. تو یہ قرآن مجید اس طرح منتقل, نماز کیسے منتقل ہوئی, روزہ کیسے ہوا, رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس کو جاری کیا. آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی, یعنی ایسا تو نہیں کہ دو چار لوگ ایمان لائے, آخری زمانے میں آپ کے صحابہ کی تعداد 100,000 سے زیادہ تھی. ان سب لوگوں نے ان چیزوں کو اپنایا, ان لاکھوں لوگوں نے آگے لاکھوں کو منتقل کیا, وہاں سے کروڑوں کو منتقل ہوا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہم تک پہنچ گیا. مسلمانوں کے ہاں اس کو ریکارڈ میں رکھنے والے لوگ بھی وجود میں آ گئے جن کو ہم فقہا کہتے ہیں, انہوں نے اس سارے ذخیرے کو اپنے ریکارڈ کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا, ہر عہد کی تاریخ بھی مرتب ہونی شروع ہو گئی. یہ سارا وہ علم ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے, یہ ہمیں دین کے منتقل کرنے کے ذریعے کے طور پر دیا گیا ہے.
ٹھیک,
یعنی دین ہمارا یہ ہے. تو گویا قرآن کیا ہے؟ وہ کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے. سنت کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید, اس کی اصلاح اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ جاری کیا اور مسلمان امت نے اپنے اجماع اور تواتر سے, اجماع کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پورے علم نے اتفاق کے ساتھ, تواتر کا مطلب کیا ہے؟ اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا یا اتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا کسی سازش کر کے جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے, عقلاً محال ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہمارا دین ہم کو منتقل ہوا.
ٹھیک ہے, اب آپ کی یہ جو پوری جو بات ہے اس کے اندر سے کچھ ضمنی سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا پورا دین ہے وہ قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو منتقل فرمایا تو آپ نے قرآن کو لکھوانے کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا, انتظام کیا, آپ نے با اہتمام لکھوایا. آپ نے سنت کو اس طرح سے اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں لکھوایا جبکہ سنت بھی قرآن کی طرح دین کا ایک جز ہے, لازمی جز ہے, مگر اس کو اس طرح اہتمام کے ساتھ نہیں لکھوایا اور فقہا نے بعد میں اسے لکھا, ایسا کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
نہیں, ایسا نہیں. قرآن مجید اور سنت دونوں کے بارے میں ایک ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے, یعنی قرآن مجید اس کا محتاج ہی نہیں ہے. قرآن مجید کو سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے, سینکڑوں لوگوں نے یاد کیا آپ کی زندگی میں, سینکڑوں نے لاکھوں کو منتقل, ہزاروں کو منتقل کیا اور آج کروڑوں تک پہنچ گیا ہے. ایسے ہی سنت منتقل ہوئی ہے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے سنت کو جاری کیا ہے, یعنی آپ نے 5 وقت نماز پڑھائی ہے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, یعنی برسوں نماز پڑھائی ہے. آپ کی زندگی میں کئی بار رمضان آیا ہے, 7-8 رمضان گزرے ہیں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور آپ نے حج کرایا ہے ان کو, لوگ عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گئے ہیں. جو سنت کی باقی چیزیں ہیں اسی طرح آپ نے ان کو جاری کیا ہے, باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کی منادی کرائی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کعبے کی تحویل ہو گئی تو آپ نے باقاعدہ اعلان کروایا, اس کا منادی کرائی اس کی. تو یہ جتنا بھی دین کا ذخیرہ تھا یہ سارا کا سارا اسی اہتمام سے مسلمانوں نے منتقل کیا ہے. آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی, آپ کے بعد ایک عظیم حکومت قائم ہوئی, اس حکومت میں آپ کے خلفاء تھے, وہ لوگ تھے کہ جو دین کے معاملے میں خود ایک نمونہ بن گئے, انہوں نے پوری طرح اس کی اشاعت کا اہتمام کیا اور اس طریقے سے مسلمانوں کے علم میں، مسلمانوں کے عمل میں یہ چیز جاری ہو گئی. یہ جب جاری ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر علمی کام بھی ہونا شروع ہو گیا، تو فقہا نے پھر اس ریکارڈ کو مرتب کرنا شروع کر دیا. یعنی وہی چیز جو مسلمانوں میں جاری تھی، جس طرح کاتبوں نے قرآن لکھنا شروع کر دیا، اسی طریقے سے فقہا نے اپنی کتابوں میں اس کی تاریخ ثبت کرنا شروع کر دی. انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ دین ہے، یہ ہم کو دیا گیا ہے، یہ تاریخ میں بھی آ گیا. یہ پھر صرف یہی کتابوں تک محدود نہیں رہا، یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھایا جانے لگ گیا، اس کی تعلیم دی جانے لگ گئی، اس کو والدین نے سکھانا شروع کر دیا. یہ دین اس طریقے سے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. یہ کبھی اس کا محتاج ہی نہیں ہوا کہ اس کا کوئی نسخہ تیار کرایا جائے، اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، آج بھی نہیں ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر آپ کہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو قرآن مجید پورا کا پورا سنا سکتے ہیں. میرے ساتھ چلیے، کسی مسجد میں چلے جائیے، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. حرم میں نماز تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. روزے ہر سال مسلمان رکھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ کے رکھتے ہیں، ایک روایت کے طور پر یہ چیز قائم ہے. تو یہ چیز ہے، یہ طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے. آپ کے سوال کا وہ حصہ رہ گیا تھا، حدیث کیا ہے؟ یعنی یہ وہ چیز ہے.
میں حدیث پہ آنے سے پہلے ذرا اس میں ذرا واضح میں کروں گا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم تک یہ جس تواتر سے پہنچا، لیکن بہرحال تواتر سے اس کا پورا ٹیکسٹ پہنچ گیا نا ہم تک. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا ٹیکسٹ موجود ہے. آپ جیسے فرما رہے ہیں حفاظ موجود ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں. تو بالکل اسی طرح چونکہ سنت بھی قرآن مجید ہی کی طرح دین کا لازمی جزو ہے، تو سنت کے لیے صحابہ کرام نے ہی صحیح، فقہا نے ہی صحیح، وہ ایسا اہتمام کیوں نہیں ہوا کہ وہ بھی باقاعدہ مرتب شکل میں ہم تک پہنچ جاتی. یعنی جن چیزوں کا آپ فرما رہے ہیں کہ جو سنت چلی آ رہی تھی یا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا اضافہ فرمایا، وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملی. ہمیں مختلف تواتر سے اور مختلف ذرائع سے جو حدیث کا جو ریکارڈ ملا ہے، اس کے اندر پھر ہمارے اندر یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے نا جاوید صاحب. آپ کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں، میں اسے نہیں مان رہا سنت، یا آپ کسی چیز کو سنت نہیں کہہ رہے، میرے نزدیک وہ سنت ہے. تو اس طرح سے جیسے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ مجھ تک پہنچ گیا، اس طرح سے سنت کیوں نہیں پہنچی جبکہ وہ لازمی جز تھی دین کا؟
اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ پہنچی. مسلمانوں نے اس کو اپنی پوری زندگی میں اختیار کر لیا. جس اہتمام سے حج ہوتا ہے اور پوری مسلمان امت اس کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، قربانی ہوتی ہے آپ کے عید الاضحیٰ کے موقع پر، جس اہتمام سے روزے رکھے جاتے ہیں، یہ کوئی معمولی اہتمام ہے؟ اس طرح کا اہتمام تو تاریخ انسانی میں
اہتمام تو حفاظ بھی
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہزاروں میں ہے، یہ پوری امت کر رہی ہے، یہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، تو پوری طرح محفوظ ہے. اور لکھنے کا عمل بھی شروع ہو گیا، لکھنے کا عمل فقہا نے کرنا شروع کر دیا. یعنی اس کے لیے کوئی ابتدا میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن دیا گیا اور اسی طرح پھیلنا شروع ہو گیا. سنت پر عمل شروع کر دیا گیا، اس کے بعد وہ علم کا ذریعہ بھی بن گئی، وہ پڑھانے کا ذریعہ بھی بن گئی، وہ والدین کے ذریعے سے بھی پہنچنے لگ گئی، وہ اساتذہ کے ذریعے سے بھی پہنچنے لگ گئی، مسلمانوں کی پوری سوسائٹی اس پر عمل پیرا ہو گئی. یعنی ایک چیز کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ کوئی ایک آدمی بیان کرے یا دو آدمی بیان کرے، وہ مسلمانوں کے علم کا حصہ بن گئی. آپ کے ہاں رمضان جب آتا ہے، پوری مسلمان معاشرے کے اندر گویا ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے. تو سنت کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں میں وہ جاری کر دی گئی، اس کو مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اختیار کر لیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی سنت پر عمل پیرا نہ ہو. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی بستی میں جا کر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیجئے، اگلے دن اس میں نماز پڑھنے والے لوگ آ جائیں گے. تو جب آپ نے نماز سیکھی تھی تو کیسے سیکھی تھی؟ کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سیکھی تھی، آپ کے والدین آپ کے معاشرے نے آپ کو نماز سے متعارف کرا دیا. تو یہ عمل ہے جو جاری ہے مسلمانوں کے اندر. اس لیے نماز ہو، روزہ ہو، سنت کی جتنی چیزیں ہیں، حج ہو، یہ تمام کی تمام مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں. قرآن بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے، وہ ایک غیر معمولی اعجاز ہے. یہ تو چند چیزیں ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پر گنوائی جا سکتی ہیں. وہ 6,666 سے زیادہ آیات ہیں، ایک بڑی کتاب ہے، مسلمانوں نے اس کو لفظ لفظ یاد کر کے منتقل کیا ہے. تو یہ ان چند چیزوں کو منتقل کرنے میں ان کو خرابی پیدا ہو گئی. انہوں نے اس کو عمل کا ذریعہ بنایا، ان کے علماء نے اس کو ثبت کرنا شروع کر دیا، ان کی کتابوں میں یہ لکھی جانے لگ گئی، ان کے مورخین نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ ایک اسٹیبلش چیز بن گئی، یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے مسلمانوں کی، جس کے بارے میں کسی اختلاف کا کوئی سوال نہیں. یہ بھی آپ کا خیال ہے، سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. کچھ چیزوں کو سنت قرار دینے کے عمل ہوا ہے غلطی سے، جس کی علماء تردید کرتے رہے ہیں. اصل سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، وہ قرآن مجید ہی کی طرح محکم بغیر کسی اختلاف کے مسلمانوں میں منتقل ہوتا ہے.
جاوید صاحب، جب آپ یہ فرماتے ہیں نا کہ سنت میں اختلاف کبھی نہیں ہوا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے سنت لکھی ہیں جو 17, 18, 20, 22, 25 یہ سنت آپ کی نزدیک یہ سنتیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، بے شک ان میں اختلاف نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو دوسرے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں سنت تو بہت ساری ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہے سنت، آپ پھر اس کو اتنا مختصر کیوں کرتے ہیں کہ وہ 20-25 کے قریب ہی سنت ہے؟
یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اصل میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ ذرا وقت بھی صرف نہیں کرتے کسی بات کو پہلے سمجھ لیں. میری کتاب میزان کے شروع میں جو فہرست ہے وہ عنوانات ہیں. مثلا میں نے وہاں عنوان لکھ دیا نماز، خود نماز کے اندر دسیوں چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں، وہ میں نے آگے نماز کے باب میں بیان کی. میں نے لکھ دیا حج، وہاں پر تو تفصیل نہیں کی. حج کے تمام مناسک سنت ہیں، ان کی آگے جا کے حج کا باب جب لکھا ہے اس میں تفصیل کی ہے. تو میرے ہاں بھی سینکڑوں ہزاروں ہی ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے، کوئی آدمی سنن ابو داؤد ہے نا، سنن ابی داؤد
جی
آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ابو داؤد نے جو ایک بڑے محدث ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق سنن نقل کی ہیں. تو آپ اس کی فہرست دیکھیں تو وہ اسی طرح 2-3 صفحے کی فہرست ہوگی، آگے تفصیل ہوتی ہے اس کی. تو وہاں میں نے عنوان دیا ہے، یعنی ایک لفظ لکھ دیا نماز، نماز میں کیا چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں، ان کا آگے ذکر ہے. آپ ان سب کی فہرست مرتب کریں گے تو وہ اتنی ہی بڑی فہرست بچ جائے گی. تو پہلے تو اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیجئے. یہ غلط فہمی بہت سے لوگ پھیلاتے ہیں. اس پر اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. یعنی جب آپ نے نماز کا لفظ لکھا ہوا دیکھا ہے تو آگے ذرا نماز کا باب بھی پڑھ لیجئے، حج کا لفظ لکھا ہوا دیکھا ہے تو آگے اس باب کا بھی مطالعہ کر لیجئے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تفصیل آگے کتاب میں موجود ہے. کتاب 600-700 صفحے کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کی آگے تفصیل کی گئی ہے. اس میں ہر جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں اس نماز میں، یہ حج میں، یہ فلاں چیز میں سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں، اور یہ چیزیں اس کی توضیح میں ہم کو ملی ہیں. ہر جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے. وہ فہرست اس لیے مرتب کی گئی ہے کہ آپ کا ایک اجمالی تصور سامنے
آ جائے.
یعنی جیسے ایک آدمی ایک کتاب آپ کو دیتا ہے تو اس کے شروع میں اس کی فہرست بنا دیتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس کتاب میں کیا چیزیں زیر بحث آئیں. تو یہ اصل میں جو سنن کی فہرست ہے وہ ان کے عنوانات کی فہرست ہے، جس کے تحت بے شمار چیزیں اس کے بعد آگے بیان ہوئی ہیں. ان میں کوئی اختلاف، اتنا طویل عرصہ ہو گیا مجھے یہ فہرست مرتب کیے ہوئے، کب سامنے آیا؟ یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، ان پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی چیز سنت نہیں ہے اس پر کبھی کسی نے بات نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ ایک بالکل متفق علیہ چیز ہے، مسلمانوں کے اندر بالکل جاری ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. یعنی اللہ کے پیغمبر نے جس طرح قرآن دیا اور وہ بالکل متفق علیہ ہو گیا، بالکل اسی طریقے سے سنت متفق علیہ ہو گئی.
اب آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے ایک فہرست مرتب کی ہے، مثال کے طور پر آپ نے حج کا ایک عنوان دیا، پھر آگے چل کر آپ نے بتایا کہ حج کے یہ مناسک ہیں اور ان مناسک میں بھی بہت ساری سنتیں ہیں. اب بقول آپ کے سنتوں میں کبھی اختلاف نہیں رہا، کیا حج کے جو مناسک ہیں، جو بالکل ہم ایک مائکرو لیول پر اگر چلے جائیں تو مائکرو لیول پر جو حج کے مناسک ہیں، کیا امت میں اس پہ اختلاف نہیں ہے؟ یا نماز کے اندر اگر ہم مائکرو لیول پہ چلے جائیں تو نماز کے جو مختلف جو سٹیپس ہیں، کیا ان میں امت کے اندر اختلاف نہیں ہے؟ کیا روزوں میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا زکات میں اختلاف نہیں ہے؟ ایسا کہاں ہوا ہے جاوید صاحب؟ اختلاف
کانٹینٹ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں. ایک چیز ہے کانٹینٹ کسی چیز کا، مثلا قرآن مجید میں امت کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے.
بالکل صحیح ہے.
بالکل اسی طریقے سے سنت جاری ہو گئی، اب اس میں ایک جگہ ایک بحث پیدا ہو جاتی ہے.
جی
میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. حج میں آپ صحیح کرتے ہیں، صحیح کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی وجہ سے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ یہ نفل ہے یا یہ مناسک کا لازمی حصہ.
ٹھیک ہے،
یہ ایک علمی بحث ہے، یہ کسی چیز کو سمجھنے میں بھی ہو سکتی ہے.
صحیح ہے
ایک سنت ہے، یہ اس کی حیثیت کے بارے میں بحث شروع ہو گئی.
ٹھیک،
تو سنت کا ایک ہے وجود، جیسے قرآن مجید ہے،
ایگزسٹنس ہے،
وہ تو متفق علیہ ہے. ایک دوسری غلط فہمی کیسے ہوتی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے معاملے میں جب اس کی حیات یا اس کی فارم قائم کی ہے تو کچھ چیزوں کو لازم کر دیا اور کچھ چیزوں کو اختیار پر رکھا ہے. اس کی مثال نماز ہے. نماز میں کچھ اذکار ہیں، کچھ اعمال ہیں.
ٹھیک ہے،
وہ اعمال لازم کر دیے گئے ہیں. مثلا آپ نماز کی ابتدا کریں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے، آپ قیام کریں گے آپ رکوع میں جائیں گے، آپ دو سجدے کریں گے، یہ لازمی اعمال ہیں نماز کے، ان میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. کچھ لازمی اذکار ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پھر قرآن کا کوئی حصہ، ان میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. کچھ حصہ وہ ہے جس کو آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ آپ کے اور آپ کے پروردگار کا معاملہ ہے تو اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کر سکتے ہیں. اس کی بھی کچھ حدود مقرر کر دیے گئے ہیں لیکن اجازت دے دی گئی ہے. مثلا آپ رکوع میں جو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, مناجات کریں, دعا کریں, تسبیح پڑھ لیں, آپ سجدے میں جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں, آپ قعدے میں بیٹھ کر جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. تو نماز کا ایک حصہ لازمی ہے, اس میں کوئی اختلاف کبھی نہیں ہوا.
ٹھیک ہے,
اور نہ اس وقت موجود ہے. نماز کا ایک حصہ اختیاری ہے, اس میں البتہ اختلافات ہو جاتے ہیں. پھر اور اختلاف کہاں ہوتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی لیکن ضرورت پیش آ گئی.
ٹھیک ہے,
اور اس ضرورت میں لوگوں نے اجتہاد کرنا ہے, اس میں ظاہر ہے کہ انسانی کام ہے, اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے قرآن مجید میں بھی ہو جاتا ہے.
یعنی وہ انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے,
وہ انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہوگا یا اختیار کا اختلاف.
ٹھیک
ہے, جب آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ اس میں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ان حدود کے اندر, تو اس میں آپ ایک طریقہ اختیار کریں گے, میں ایک اختیار کروں گا. اچھا, پھر اس میں ایک فطری چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب اختیار کا معاملہ آتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے, اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا تھا. یعنی کیا وہ اختیار ہی تھا, لازم نہیں کرنا تھا, لیکن آپ کا اختیار جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. وہ جاننے کی جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ روایات کی طرف جاتے ہیں, ان کے فہم میں یا انتقال میں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اختلاف کا وہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر اختلاف ہوتا ہے. اصل سنت اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے بالکل اسی طرح متفق علیہ ہے جس طرح قرآن ہے. دونوں چیزیں مسلمان امت کو اجماع اور تواتر سے ملی ہیں, اس کے لیے ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے ہاں پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہو گئی ہیں. یہ بہت غیر معمولی پہلو ہے ہمارے دین کا جس کو سمجھنا چاہیے. اسی سے اس کی عالمی سطح پر حجت تمام ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصل کانٹینٹ کے لحاظ سے ایسے غیر معمولی ذرائع سے منتقل ہو گیا کہ بحث کی گنجائش نہیں رہی, کسی تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی وہ مسلمان امت کے اندر ایک متفق علیہ روایت کی حیثیت سے جاری ہے.
ٹھیک ہے, آپ بار بار جو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ تواتر اور اجماع سے منتقل ہوا, ذرا ہمارے ناظرین کے لیے یہ ذرا واضح کر دیجئے گا, تواتر جب آپ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے اور اجماع کیا چیز ہے؟
یہ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں, دو نہیں, ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا, مختلف علاقوں میں ہے, وہ کسی چیز کو, کسی تاریخی واقعے کو منتقل کر رہے ہیں, فہم کو نہیں. فہم تو مختلف ہی ہو جاتا ہے, کسی تاریخی واقعے کو منتقل کر رہے ہیں. مثلاً پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا,
ٹھیک ہے,
مسلم لیگ نے اس کے لیے جدوجہد کی تھی. پاکستان 1947 میں بنا تھا, پاکستان ہندوستان کو تقسیم کر کے بنا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اجماع اور تواتر سے ملک نہیں ہے. اچھا, اجماع کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری کی پوری کمیونٹی جس کی تعداد ہزاروں, لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہے, وہ اپنی تاریخ کے ہر دور میں اس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے معاملے میں بالکل متفق علیہ رہی ہے کہ یہ چیز آپ نے دی اور یہ اسی طریقے سے منتقل ہوئی. یعنی یہ تاریخ کے منتقل ہونے کے دو مستند ترین ذریعے ہیں, ایک جمع غفیر جس کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو, جس کو گننے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک جمع غفیر اس کو منتقل کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, آپ ذرا بتائیے کتنے لوگ یہ بیان کرتے ہیں, تو یہ گننے کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ ہر ایک کی زبان پر ہے, ہر آدمی جانتا ہے, یہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی ہوئی ہے. اور جس صاحب علم سے آپ پوچھیں وہ آپ کو اس کا ایک ہی جواب دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا اجماع ہے, عمل کا تواتر ہے. یعنی لوگوں نے عملی طور پر اس کو اختیار کر رکھا ہوا ہے, یا ان کے قول میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اور کسی کو اختلاف نہیں. تو اجماع ان کے اتفاق کو بیان کرتا ہے, تواتر ایک جمع غفیر کے ذریعے سے اس کے صدور کو بیان کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو امام شافعی نے, جو اصول فقہ کی پہلی کتاب مرتب کر رہے تھے الرسالہ کے نام سے, اس میں نقل الکافہ عن الکافہ کہا ہے. یعنی سارے مسلمان اس کو منتقل کر رہے ہیں. یہ کوئی نادر بات نہیں ہے جو میں نے کہی ہے, بلکہ مسلمانوں کے علم نے پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس دین کی یہ روایت نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے سے آتی ہے. یعنی پورے مسلمانوں کی جماعت اس کو اگلی نسل کو منتقل کرتی چلی جا رہی ہے.
جاوید صاحب, یہ جو تواتر ہے اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ جیسے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھا اور اس کو جو ہے وہ دیگر دوسروں تک منتقل کیا, اب وہ جو منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے وہ مختلف اس کی چین ہے, مختلف ذرائع, مختلف شاخیں ہیں, لیکن جو وہ پہلے جو صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا وہ ایک ہی ہیں, لیکن اس کی پھر چین بہت ساری ہیں, کیا یہ تواتر کہلائے گا یا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ نے اس کو جو ہے وہ دیا وہ تواتر ہوگا؟
یعنی پہلے مرحلے ہی میں مسلمانوں کی ساری جمعیت کو اس کا عمل پیرا ہونا چاہیے، تواتر کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہوگی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، بلکہ لاکھ سے زیادہ ہے، وہ سب کے سب، اس کو کہتے ہیں نقل القافہ، سب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، سب مسلمان روزہ رکھ رہے تھے، سب مسلمان حج کر رہے تھے، ان کا علم سارا کا سارا مسلمانوں کا علم متفق تھا اس پر کہ حج ایک عبادت ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے. یہ ہوتا ہے تواتر الاجماع. یہ ایک آدمی کی روایت نہیں ہوتی، ایک آدمی کی روایت کو خبر واحد کہا جاتا ہے. تاریخ بھی ایسے ہی منتقل ہوتی ہے، جتنے تمام تاریخی واقعات ہیں وہ ایسے ہی منتقل ہوتے ہیں، یعنی وہ اسٹیبلش ہسٹری ہوتے ہیں. بھائی یہ بات کہ مغلوں کی ہندوستان میں حکومت رہی، یہ تو اجماعی چیز ہے، ہر آدمی جانتا ہے. لیکن شاہ جہان نے فلاں وقت میں اپنے دربار میں یہ بات کہی تھی، وہ ایک مورخ بیان کر رہا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارا دین اس پہلے طریقے سے منتقل ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے اس کو اخذ کر کے آگے عملاً منتقل کیا ہے. سنت اصل میں عملی طریقہ ہے، تو عملاً منتقل کیا ہے اگلی نسلوں کو، اور نسلاً بعد نسلاً وہ منتقل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس وقت کروڑوں لوگوں کو منتقل ہو گیا ہے.
تو اس کا مطلب آپ کی جو گفتگو ہے اس سے میں یہ سمجھوں کہ جو خبر واحد ہے، اس خبر واحد سے سنت اخذ نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی خبر واحد آ رہی ہے جو تواتر نہیں ہے، خبر واحد سے کوئی چیز مجھے مل رہی ہے، وہ پھر سنت اسے میں تسلیم نہیں کروں گا.
سنت کوئی منتقل ہوئی نہیں اس کے ذریعے سے. اخبار احاد کو ہم الگ سے سمجھتے ہیں، اخبار احاد یا خبر واحد جس کو آپ کہتے ہیں، یا جس کو اصطلاح میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کہا جاتا ہے، صحابہ کی نسبت سے اثر کہا جاتا ہے. تو احادیث و آثار کا جو ذخیرہ ہے اس کو الگ سے سمجھیے اسی تفصیل کے ساتھ. میں نے یہ بتایا کہ جو ابتدا کے لوگ تھے، جب یہ اجماع اور تواتر کی اصطلاحات اس طرح سے وجود میں نہیں آئی تھیں، تو اس کو نقل القافہ عن القافہ کہتے تھے، یعنی سارے مسلمان منتقل کر رہے ہیں. پھر بتدریج یہ اصطلاحات وجود میں آ گئی. تو تواتر کا لفظ اس مقصد کے لیے بولا جانے لگا کہ ایک جمع غفیر ہے، یعنی تحقیق کی ضرورت بھی نہیں رہی، ایک جمع غفیر ہے جو اس کو منتقل کر رہا ہے. مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں لوگ، سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے، سب کہہ رہے ہیں روزہ رکھنا ہے، اور اس کی حیات کو، اس کی فارم کو، اس کے آداب کو بھی منتقل کر رہے ہیں. تو یہ جو دین ہمارا پورا کا پورا ہے، یہ اس طرح سے ہم کو منتقل ہوا ہے. اخبار احاد میں کیا ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ بات کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، یہ بات کہ 1947 میں بنا تھا، یہ بات کہ اس کے لیے مسلم لیگ نے تحریک چلائی تھی، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ کو کسی مورخ کے یہاں جا کے پڑھنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے،
یہ تو اسٹیبلش ہو گیا
جی.
اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے فقہا نے اس کا ریکارڈ بھی مرتب کر دیا، یعنی اجماع اور تواتر سے جو دین منتقل ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کو لکھنا شروع کر دیا. آپ کو اگر کسی کتاب ہی میں جا کے دیکھنا ہو تو پھر کئی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اور وہ وہاں وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اجماع المسلمین، مسلمون سارے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ یہ چیز یوں ہے.
ٹھیک ہے،
وہ بھی اسی حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، زبان میں جو الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہیں وہ تواتر سے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے اردو منتقل ہو رہی ہے. ایک آدمی ایک لغت کی کتاب لکھتا ہے، ایک ڈکشنری مرتب کرتا ہے، تو وہ آپ کے اس تواتر کی بنیاد پر اس کے معنی کو ثبت کر دیتا ہے، اس کا ریکارڈ رکھ دیتا ہے. ہمارے فقہا نے بھی یہی کام کر دیا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا دین ہے جس کو آپ سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی تمام چیزیں مسلمانوں میں جاری ہو گئی، مسلمانوں کے عمل میں آ گئی، مسلمانوں کے یہاں پڑھائی جانے لگ گئی، مسلمانوں کے والدین اپنے بچوں کو منتقل کرنے لگ گئے، اساتذہ اپنے شاگردوں کو منتقل کرنے لگ گئے، فقہا اس کو اپنے یہاں لکھنے لگ گئے، مورخین اس کو بیان کرنے لگ گئے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی چیز بن گئی کہ جس کے بارے میں بحث و نزاع کی گنجائش ختم ہو گئی.
تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خبر واحد ہے یا خبر احاد ہے، اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. خبر واحد آپ کے مطابق، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت اس سے کبھی بھی منتقل ہوئی نہیں خبر واحد کے ذریعے سے، لیکن ایک دوسرا عالم یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، خبر واحد کے ذریعے سے بھی جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ بھی سنت ہے. اب ظاہر ہے انڈرسٹینڈنگ کا اختلاف ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں خبر واحد سے سنت نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا ہے خبر واحد سے بھی سنت پہنچ رہی ہے. اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ خبر واحد بہرحال موجود ہے، اور اس کے جو پورے کی پوری روایت ہے، اس روایت میں جتنے بھی بیچ میں جو کڑیاں مل رہی ہیں وہ کڑیاں بھی ساری کی ساری مستند ہیں. پھر کیا کیا جائے؟
پہلے تو یہ سمجھیے خبر واحد چیز کیا ہے،
جی
کیسے وجود میں آئی ہے، یہ پہلے جاننا چاہیے.
جی
تو میں پھر دہرا رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، مسلمانوں کو منتقل ہو گیا، ہزاروں نے لکھنا شروع کر دیا، آگے منتقل کرنا شروع کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اعمال جاری کیے، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے دوسری چیزیں ہیں، جاری ہو گئیں، یہ عمل شروع ہو گیا. اس طرح پورے دین کو اپنے صحابہ کو منتقل کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے.
ٹھیک ہے،
اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس دین کے بارے میں جو آپ نے دیا یعنی جی قرآن کی صورت میں سنت کی صورت میں جی سوالوں کا جواب بھی دیا ہے. ایسا ہوگا نا؟
بالکل ہوگا.
یعنی ہر چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کا علم وجود میں آتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
سائنس پیدا ہوئی اس کا علم وجود میں آ گیا
جی.
فلسفہ پیدا ہوا اس کا علم وجود میں آ گیا. یہ دین پیغمبروں کا منتقل ہوا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تجدید ہوئی, اس کو منتقل کرنے کے بعد اس کا بھی علم وجود میں آئے گا. علم کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جس میں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, آگے اس کی توضیح کی جاتی ہے, کسی کو کوئی اشکال پیش آئے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. یہ علم ہے جس کے ماہرین کو آپ علماء کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ سائنس میں بھی ہوتے ہیں, طب میں بھی ہوتے ہیں, اسی طریقے سے دین میں بھی ہوتے ہیں. اس علم کی ابتدا کس سے ہوئی؟ یعنی ایک ہے دین, ایک ہے دین کا علم. تو دین کے علم کی ابتدا کس سے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
ظاہر ہے. ٹھیک
ہے. ظاہر ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے دین کے عالم ہوں گے, بلکہ سب علماء کے امام آپ ہی ہوں گے.
ٹھیک.
ابن قیم نے اعلام الموقعین میں ایک بڑی اچھی تعبیر اختیار کی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امام المفتین. بھائی فتویٰ دینے والے تو بعد میں پیدا ہوں گے نا, ان سارے فتویٰ دینے والوں سے سب سے پہلے جس ہستی کو امام کی حیثیت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو اسی طرح دین تو آپ نے دے دیا اور وہ اجماع اور تواتر کے ذریعے سے منتقل ہونا شروع ہو گیا, لیکن دین کا علم, یعنی اب دین کے بارے میں لوگوں کو سیکھنا سکھانا بھی ہے, وہ دین کا علم آپ سے صادر ہونا شروع ہوا. یعنی ایک آپ کی حیثیت نبوت ہے جس میں آپ دین دے رہے ہیں, ایک نبی کی حیثیت سے آپ دین کے عالم بھی ہیں.
تو ایکسپلین کر رہے ہیں
آپ کا وہ جو علم ہے وہ ظاہر ہے کہ کیسے منتقل ہوگا. اس میں ایسا ہی ہوگا نا کہ کسی موقع پر آپ کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں, آپ نے, میں نے, کسی نے سن لیا.
ٹھیک ہے.
کسی چیز کے بارے میں نے سوال کیا, آپ نے جواب دے دیا. کسی چیز کے بارے میں آپ نے میری کوئی غلطی دیکھی, مجھے اس پہ ٹوک دیا.
ٹھیک ہے.
اس کی تصحیح کر دی. ایسے ہی ہوگا نا.
بالکل صحیح.
یعنی ظاہر ہے کہ آپ کوئی مدرسہ قائم کر کے نہیں بیٹھے تھے, بلکہ یہ شب و روز صحابہ آپ سے ملتے تھے, مسجد میں آتے
درس و تدریس ہوتا رہتا تھا.
یعنی وہ درس و تدریس جو انفارمل طریقے سے ہوتا ہے یہ ہونا شروع ہو گیا. یعنی حضور نے اپنے صحابہ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے, اشکالات کو بھی دور کیا. کوئی وفد آ گیا, اس نے کوئی سوال کیا, اس کا جواب بھی دیا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع کے اوپر دین کے علم کو واضح کرنے کے لیے, یعنی جو قرآن میں بیان ہوا ہے, جبریل امین نے آ کے سوالات کیے.
ٹھیک ہے.
تو حضور کی پوری زندگی میں یہ کام ہوتا رہا, اور اس کو جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں بھی, جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے, اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اس میں پھر دو گروہ بن گئے. ایک گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جو بہت محتاط تھا, جس میں جلیل القدر صحابہ شامل ہیں, جیسے سیدنا ابو بکر صدیق مثال کے طور پر. ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یعنی حضور کے علم کے معاملے میں اگر ہم آگے بات بیان کریں گے, ہو سکتا ہے بات کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو, ہو سکتا ہے کہ ہم پورے طریقے سے اس بات کو آگے واضح نہ کر سکیں. تو انہوں نے احتیاط کا رویہ اختیار کیا. بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نہیں, یہ حضور کی باتیں ہیں, یہ لوگوں کو پہنچنی چاہیے, تو انہوں نے جتنا زیادہ اس کو پھیلا سکتے تھے پھیلایا. اس کی مثال حضرت ابو ہریرہ.
ٹھیک ہے.
یہ دونوں آپ کو صحابہ میں رویے مل جائیں گے.
ٹھیک ہے.
یہ رویے کیوں پیدا ہوئے؟ اگر یہ دین کا کنٹینٹ تھا تو پھر تو دو رویے ہو ہی نہیں سکتے تھے, ہر ایک کو پہنچانا چاہیے تھا. یہ دین کا علم تھا, یعنی جو حضور سے صادر ہو رہا تھا. کسی سوال کا آپ جواب دے رہے ہیں, کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں, کسی چیز کے بارے میں کوئی اشکال پیدا ہو گیا اس کو رفع کر رہے ہیں, کسی موقع پر کوئی نصیحت کی بات ایسی کر رہے ہیں دین کے بارے میں. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو لوگوں نے منتقل کرنی تھی. ایک آدمی, دو آدمی, اس کو اصطلاح میں خبر واحد کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک یا دو یا چار لوگوں کی روایت ہے, بلکہ اصطلاح میں یہ چیز تواتر کے مقابلے میں بولی گئی. یعنی ایک تو وہ نقل القافا القافا ہے, اس کے مقابلے میں دو چار پانچ دس لوگ ایک بات کو بیان کرتے ہیں, تو اس کو اخبار احاد کہا گیا. کہا اسے اخبار احاد ہی جاتا ہے, ایک آدمی کی خبر. لیکن حقیقت میں اصطلاح میں اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تواتر کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ دو چار پانچ دس آدمیوں نے بیان کر دی. یہ چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو لکھ بھی لیتے تھے اپنے شوق سے. اچھا, اس کے بعد باقاعدہ طریقے سے بھی لوگوں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا. ایک صدی کے اندر اندر لوگوں میں بڑا شوق پیدا ہوا اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد مختلف کتابیں جن میں مجموعے بننے شروع ہو گئے, یہاں تک کہ یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ جو باتیں ہیں ان میں تو لوگ بہت ملاوٹ بھی کر دیتے ہیں, اس میں تو جھوٹ کی ہم ایسی بھی ہو جاتی ہے, اس میں تو لوگ اپنی طرف سے تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں, اس میں ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جس میں بات سمجھی ہی نہیں ہوتی. تو ایک پورا علم اور فن وجود میں آیا جس کو آپ علم حدیث کہتے ہیں. اس میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے, اور انہوں نے دوسری تیسری صدی میں, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی عرصہ بعد, یہ جو کچھ بھی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی باتیں تھیں اور یہ مرتب اور یہ بڑی فطری چیز ہے. دیکھیے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم تو نسبت خاک را با عالم پاک
ظاہر ہے.
کوئی بڑا آدمی آج پیدا ہو جائے, علامہ اقبال سے مثال کے طور پر غالب ہیں, قائد اعظم ہیں اور بڑے لوگ ہیں, ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی ان کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کے مجموعے مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, بیان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حضور کے بارے میں تو ہر ایک کے اندر بڑی دلچسپی تھی کہ آپ کا علم منتقل ہو, تو لوگوں نے اس کو مرتب کرنا شروع کر دیا, پھر اس کی چھان پھٹک کے اصول بننے لگ گئے, جیسے کہ تاریخی ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے. تو ایک بڑا غیر معمولی علم وجود میں آیا. لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ چیز کیا ہے, یہ اصل میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اور آپ کا عمل ہے جس کا ریکارڈ ہے. یعنی جو دین آپ نے دینا تھا وہ قرآن اور سنت کی صورت میں دے دیا, اب آپ اس دین پر عمل کریں گے لوگ اس کو بیان کر دیں گے, آپ اس دین کے بارے میں کوئی بات کریں گے لوگ اس کو بیان کر دیں گے, آپ اس دین کے بارے میں کسی سوال کا جواب دیں گے اس کو بیان کر دیں گے. آپ یہ دیکھیے اس وقت بھی ایک چیز ہوتی ہے دین, اور ایک چیز ہے کہ ایک عالم پیدا ہو گیا ہے تو وہ دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. تو حضور نے جو گفتگویں کی, باتیں کی یا عمل کیا, اس کو لوگوں نے مرتب کرنا شروع کر دیا. یہ اخبار احاد ہیں, ان میں کیا چیز منتقل ہوتی ہے, ان میں اس دین کے بارے میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عمل بیان ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے چلے گئے, حج تو پہلے سے موجود ایک عبادت ہے, جاری ہو چکی ہے. ایک آدمی اس حج کی روداد لکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج اگر کوئی بڑا آدمی حج کے لیے جائے, اس کے ساتھ کوئی طالب علم بھی چلا جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کیسے حج کیا. ہمارے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں کہ ہم حج کے لیے گئے, سفر ایسے کیا, یہ چیز شروع ہو گئی. اس سے کوئی حج منتقل نہیں ہو رہا, بلکہ ایک آدمی کے حج کرنے کا طریقہ, کیسے اس نے حج کیا, کس شوق سے وہ گیا, کہاں اٹھا, کہاں سوار ہوا, ظاہر ہے کہ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج کیا, اسی طرح آپ روزہ کیسے رکھتے تھے. روزہ رکھنا ہے, روزہ دین کا حکم ہے, روزے کا قانون یہ وہ قرآن نے بیان کر دیا, وہ سنت میں بھی بیان ہو گیا. لیکن اب حضور کیا کر رہے ہیں تو آپ کے عمل کو تاریخی ریکارڈ میں منتقل کیا جائے گا. یہ بالکل فطری چیز ہے جو اخبار احاد کی صورت میں ملی ہے, گویا یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا ریکارڈ ہے.
جاوید صاحب, آپ کی جو گفتگو ہے آپ نے بالکل واضح کر دیا, لیکن اب جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کا ایک کانٹینٹ ہے اور جو خبر واحد ہے وہ اس کی تعلیم ہے, وہ اس کا علم ہے, یہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں بتایا نا کہ دین کا کانٹینٹ بھائی یہ ہے اور یہ میری تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیٹیگرائز کیا نہیں ہے. اب ایک عالم کی حیثیت سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سنت منتقل ہو گئی اور یہ کانٹینٹ نہیں ہے, خبر واحد علیحدہ چیز ہے. ایک دوسرا عالم دین اس خبر واحد کو بھی سنت سمجھ رہا ہے, تو سنت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اس کے نزدیک تو سنت کی ڈیفینیشن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو انہوں نے کیا یا کہا یا اس پہ سکوت اختیار کیا وہ سب کچھ سنت ہے. آپ کے نزدیک سنت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟
خبر واحد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کو منتقل ہونا ہے.
یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا,
میری انڈرسٹینڈنگ کا سوال نہیں ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں اس میں کیا بیان ہوا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ تو نہیں کیا تھا, بالکل کیا تھا. یعنی جو چیز الگ اس کو کرنے کی ضرورت ہے جس میں کوئی اختلاط کا سوال ہو. آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی, آپ نے روزہ رکھوانا شروع کر دیا, یہ عمل شروع ہو گئے, آپ نے قرآن دینا شروع کر دیا, یہ ڈسٹنکٹ موجود ہے. اسی وجہ سے ہمارا جو علم شروع ہوا تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کا علم العامہ ہے, یہ جو کچھ ہے, یہ جو کچھ ہے یہ نقل القافہ ہے, یہ تو مسلمان سارے کے سارے اس دین پر عمل کر رہے ہیں. اس کو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈسٹنکٹ کر کے منتقل کر دیا. یہ جو اخبار احاد ہیں یہ تو اس کے بعد آپ مل کے آئے ہیں.
وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے چاہتے تھے نا کہ ایسے عمل ہو.
کیا تعلیم کیا؟ آج ایک عالم آپ کو دین پڑھاتا ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں, دین کے بارے میں کوئی سوال اس سے کرتے ہیں, تو وہ دین کا کانٹینٹ آپ کو پہلی بار دے رہا ہوتا ہے, قرآن مجید پہلی بار دے رہا ہوتا ہے.
یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ وہ دین کا کانٹینٹ نہیں دے رہا ہوتا, علم دے رہا ہوتا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ ہی دے رہا ہوتا ہے.
نہیں, آپ کو بھی جاننا چاہیے یہ بات کہ وہ دین کا کانٹینٹ محمد الرسول اللہ نے دے دیا ہوا ہے. کیا آپ اس بات سے ناواقف ہیں؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کسی صحابی نے پوچھا, کوئی بھی, چاہے وہ ایک واحد صحابی.
گزارش کر رہا ہوں, یعنی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کانٹینٹ دیا, آپ آج جانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کانٹینٹ ہے.
ٹھیک ہے,
ایک عالم کے پاس آپ جا کے کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ آپ اس کے بارے میں کوئی بات پوچھتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا, قرآن جیسی بڑی چیز دے دی, وہ آپ کسی ایک آدمی سے کیوں نہیں لیتے؟ حضور قرآن بھی پڑھاتے تھے, سناتے تھے, قرآن کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اتنی ڈسٹنکٹ ہیں، اتنی الگ سے واضح ہیں کہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ آپ اس میں اختلاط پیدا کیسے کر سکتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا، سنت جاری کر دی، ایک طریقہ جاری ہو گیا، اب آپ دین کے عالم ہیں، سب سے پہلے عالم ہیں، آپ کا بے خطا علم ہے، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، لوگ آپ سے دین سیکھنے کے لیے جائیں گے، لوگ آپ سے سوالات کریں گے، لوگ آپ سے جا کے پوچھیں گے، یہ جو کچھ بھی ہوگا اس کو منتقل کریں گے نا یا نہیں منتقل کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں بھی صحابہ کے دو رویے ہو گئے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو کچھ تھا اس کو سب سے زیادہ کس نے سنا ہوگا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر آپ فہرست مرتب کریں تو سب سے پہلے چند صحابہ ہوں گے نا جنہوں نے سنا ہوگا، جو حضور پر سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں سرخیل کی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟
حضرت
ابو بکر صدیق کو. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی روایات بیان کی؟
یہ تو ذوق پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں میں
یعنی دین کا کانٹینٹ تھا ان کے پاس اور انہوں نے اس کو پہنچانے سے انکار کر دیا.
یہ نہیں کہہ رہا میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دین کا کانٹینٹ تھا، انہوں نے اس کانٹینٹ کو اجمالی شکل میں پہنچا دیا. ایک آدمی کا ذوق یہ ہے کہ وہ اس کو تفصیلی شکل میں پہنچانا چاہ رہا ہے.
نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ ذوق اس کا کیا ہے، سوال یہ ہے کہ حضور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پہلے بھی سنا، آپ کی باتیں دیکھیں، آپ کے ساتھ سفر کیا، آپ کے پاس شب و روز رہے، ہجرت کی رات بھی آپ کے ساتھ تھے، سب سے بڑھ کر آپ انہی کے گھر تشریف لے جاتے تھے،
ٹھیک ہے،
ان کی بیٹی آپ کے گھر میں تھی،
ٹھیک.
ان سے زیادہ عام طور پر آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ آپ گئے، ابو بکر تھے اور عمر تھے، یعنی آپ کے شب و روز کے ساتھ ہی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی اس طرح کی باتیں، سنی ہوئی باتیں کتنی منتقل کرتے ہیں. یعنی تکرار کو شامل کیا جائے تو مسند احمد بن حنبل میں کوئی 79-80 کے قریب ہے.
ٹھیک ہے، لیکن
آپ سوچے ذرا، یعنی پوری زندگی ساتھ لگا.
سمجھ گیا، دین اس پہ تو منحصر ہو. دیکھیں آپ سے ایک بات میں،
اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 10 باتیں تھیں، یعنی آپ نے 10 احکام دینے تھے،
ٹھیک ہے،
ان میں سے 5 احکام آپ نے اس طرح دیے کہ کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا تو آپ نے دے دیے، اب اس آدمی کی ذمہ داری ہے یا نہیں اس کو بیان کریں اور آگے بتائیں. مسلمانوں کا پورا علم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم کو ملا ہے اسے کیٹیگرائز کر رہا ہے. اس میں جو اخبار احاد ہے وہ کیا ہے؟ اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ سارے مسلمان ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، سارے مسلمان ایک بات پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی یہ کہتے ہیں ہم گئے تھے، ہم ملے تھے حضور سے، ہم نے یہ بات سنی یا حضور کو ہم نے یہ عمل کرتے دیکھا،
ٹھیک ہے،
اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین کا اصل کانٹینٹ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو منتقل کر دیا. وہ اس کا محتاج ہی نہیں رہا کہ کوئی ایک آدمی اسے بیان کرے، وہ اس کا محتاج ہی نہیں رہا کہ کوئی ایک آدمی اس کی تحقیق کرنے کے لیے بیٹھے، وہ سب کی زبانوں پر آ گیا، سب کے عمل میں جاری ہو گیا. اس کو الگ کر دیں. اب اس کانٹینٹ کے بارے میں مثلا کوئی آدمی آپ سے قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب پوچھتا ہے،
ٹھیک ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب سمجھا. آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر جیسا بڑا آدمی، عام واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ عام طور پر لوگ اس واقعے کو پورا نہیں بیان کرتے. یعنی یہ معاملہ اتنا نہیں ہے کہ انہوں نے شدت تاثر میں یہ بات کہی، وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا کہ میں اس آیت کا جو مطلب سمجھتا تھا اس کے لحاظ سے مجھے یقین نہیں ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی.
ٹھیک ہے،
سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کے فہم کی غلطی ان پر واضح کی. تو ایک چیز ہے قرآن کا کانٹینٹ کیا ہے، وہ 114 سورتیں جو قرآن کی صورت میں ہیں، اس قرآن کے بارے میں خدا کا پیغمبر کوئی بات کرے گا، کچھ سمجھائے گا، کسی سوال کا جواب دے گا، میں نے ایک آیت کو غلط سمجھ لیا اس کی تصحیح کرے گا؟
ٹھیک ٹھیک،
یہ چیز ہے جو اب قرآن سے متعلق وجود میں آ رہی ہے. اسی طرح کی چیز سنت سے متعلق بھی وجود میں آئے گی. یہ چیز کہاں ہوگی؟ یہ چیز آپ کے سننے والے ہی بیان کریں گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. جو میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دین کا کانٹینٹ ہے، ایک دین کے کانٹینٹ کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و عمل ہے. تو اخبار احاد سے کیا چیز منتقل ہو رہی ہے؟ وہ یہ منتقل ہو رہا ہے، کانٹینٹ کون سا منتقل ہو رہا ہے. اور اس کو جاننے کے لیے کوئی اختلاف اتفاق کا سوال نہیں ہے، سارا کانٹینٹ سامنے پڑا ہوا ہے، انالائز کر کے دیکھ لیجیے جا کے.
ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس وجہ سے میں یہاں پر اس کو کلوز کر رہا ہوں، لیکن ابھی بہت سارے اس میں بحثیں موجود ہیں. خبر احاد کے بارے میں جس طرح آپ جاوید صاحب نے فرمایا کہ کانٹینٹ علیحدہ ہے، اور کانٹینٹ کے بارے میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئی ہم تک وہ ایک علیحدہ چیز ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور احادیث تک بھی جائیں گے کہ احادیث ہیں کیا، اور سنت کی ایک ڈیفینیشن کنکلوژن کے طور پر لائیں گے سامنے کہ سنت اصل میں کسے کہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.